پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری. سلام قبول کیجیے صاحب. آج جو سب سے پہلے ہم پروگرام میں گفتگو کریں گے جنرل اسد درانی اور امر سنگھ دولت کی مشترکہ لکھی ہوئی کتاب کے بارے میں, دونوں ملکوں میں جو رد عمل پایا جاتا ہے اس کے حوالے سے, جس کے بعد پشتون تحفظ موومنٹ نے ایک جرگہ تشکیل دیا جو حکومت سے مذاکرات کرے گا پشتونوں کے حقوق کے حوالے سے بقول ان کے. اس کے بعد پاکستان کی سیاسی صورتحال پر گفتگو ہوگی. شمالی کوریا کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے امریکہ کے جو غیر یقینی صورتحال پائی جاتی اس پر بات کریں گے. اور آخر میں امریکہ کے وزیر خارجہ جارج مائک پومپیو نے ایران کے سلسلے میں ایک انٹرویو دیا ہے وائس آف امریکہ کی ایرانی سروس کو, اس حوالے سے گفتگو کریں گے ماہرین کے ساتھ. تو آغاز کرتے ہیں اپنے پہلے موضوع سے. سابق ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی اور بھارت کی خفیہ ایجنسی را کے سابق سربراہ امرجیت سنگھ دولت نے ایک کتاب لکھی ہے مل کر, اسپائی کرونیکلز. اس پر پاک فوج نے تحفظات کا اظہار کر دیا اور کتاب میں لکھے گئے بیانات پر وضاحت کے لیے انہیں 28 مئی کو طلب کیا ہے. اس سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر اس وقت موجود ہیں جناب جنرل نعیم لودھی صاحب اور جناب رانا اثر جاوید صاحب, جن کا تعلق پاکستان ہاؤس سے ہے. جنرل نعیم لودھی صاحب, یہ فرمائیے, آپ کے جو کہا گیا ہے آئی ایس پی آر کے سربراہ جنرل غفور نے جو بات کہی ہے کہ 28 مئی کو انہیں طلب کیا گیا ہے جنرل اسد درانی کو, کہ جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے آرمی کا اس کی خلاف ورزی کی ہے انہوں نے. یہ کوڈ آف کنڈکٹ کیا ہوتا ہے, ذرا اس کی تھوڑی سی ہمارے سننے والوں کے لیے وضاحت کر دیں. مجھے پتا ہے کہ آپ ایک پارٹی میں ہیں, افطار پارٹی میں آپ کے پاس وقت ہمیں جی.
السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کے کنسیڈریشن کا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب کوئی بھی محکمہ یا کہیں بھی آپ کام کرتے ہیں تو آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں بتائی جاتی ہیں جو کہ پیکیولر آپ اس انسٹیٹیوشن کے متعلق ہوتی ہیں, اس کی ٹریننگ کے متعلق ہوتی ہیں, اس کی ڈاکٹرین کے متعلق ہوتی ہیں, اور کوئی اس قسم کے راز ہو سکتے ہیں. تو چاہے آپ فوج کے متعلق میں بات کر رہا ہوں کہ فوج میں ہوں یا نہ ہوں, آپ یہ کچھ ایسی چیزیں جو کبھی ریویل نہیں کر سکتے کہ ہم یہ سوچا کرتے تھے, ہم یہ کہا کرتے تھے, جب تک کہ ایک خاص ٹائم لیگ بہت, جیسے امریکہ کا آپ کو پتا ہے کہ ہر 50 سال کے بعد اپنے سیکرٹس وہ فائل جو ہے سامنے لے کر آتے ہیں, اور اس میں بھی آئی ایم شیور کہ کئی ایسی چیزیں ہوں گی جو نہیں بھی سامنے لے کر آتے ہوں گے. تو کوڈ آف کانڈکٹ یہی ہے, آفیسرز خود سمجھتے ہیں اس بات کو کہ ایسی کوئی بات نہیں کرنی جس سے کوئی راز افشا ہو یا جس سے کوئی ایسی چیز سامنے آئے جو کہ نہیں آنی چاہیے, جس سے کوئی سبکی ہو اپنی یا فائدہ پہنچے اینیمیز کو. تو یہ بنیادی طور پہ یہ کوڈ آف کانڈکٹ ہے, اور خاص کر یہ تو بات بالکل لے جایا کہ کوئی جھوٹ آپ نہیں بول سکتے, کوئی چیز اپنے پاس سے ملا کے نہیں بنا سکتے. تو کوڈ آف کانڈکٹ کا یہ مطلب ہے, اور اس میں باقاعدہ اس کے اوپر تعزیرات عائد ہوتی ہیں کہ اگر آپ کوئی ایسی بات کر دیں جس میں یہ ثابت ہو جائے کہ آپ نے ایک ایسا سیکرٹ آؤٹ کر دیا ہے ملک کا جو کہ نہیں کرنا چاہیے, اس میں سزا ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ کے پاس وقت ہے تو میں یہ ضرور بتا دوں, میں نے کتاب کے 7-8 صفحے پڑھے ہیں, ابھی باقی رہتا ہے اس لیے میں پورا تو اس سے تبصرہ نہیں کر سکتا. جو جنرل درانی نے بات کی ہے نا
جی,
اس میں انہوں نے اس سے پہلے یہ لکھا ہے کہ دس از مائی اسیسمنٹ, کہ یہ میرا خیال ہے. لیکن اس میں پھر آگے جو بھی بات ہوئی ہے اسامہ بن لادن کے متعلق یا اور باتیں ہوئی ہیں, تو اس میں یہ تو بات درست ہے کہ آزادی اظہار کے تحت آپ سامنے رہے, اتنے عرصے سے ریٹائر ہے, آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن کوئی ایسی بات جب کوئی آئی ایس آئی کا چیف یا کوئی آرمی چیف یا کوئی وزیر اعظم یا ایسے عہدے پر رہا ہوا شخص جب کوئی بات کرتا ہے تو وہ پھر اسیسمنٹ تک بات نہیں ہوتی, پھر لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ اسیسمنٹ ہے, پھر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ان کی اتنی نالج ہے, اتنا ان کا علم ہے, تو ان کی اسیسمنٹ بھی اتنی ہی حقیقی ہوگی.
اچھا
یہ فرق پڑ جاتا ہے, یہ فرق
اچھا
پڑ جاتا
میں ایک بات اس میں آپ سے اور پوچھوں گا کہ جنرل درانی کو ریٹائر ہوئے تقریباً 25 سال ہو گئے, 25 سال میں جس کو کہتے ہیں پلوں پر سے بہت پانی گزر چکا ہے, بہت تبدیلی آ گئی ہے, آئی ایس آئی کی جو ورکنگ سسٹم ہے وہ بہت تبدیل ہو گیا ہے, کیا اب بھی ان کی کہی ہوئی باتیں پاکستان کے نیشنل سیکورٹی کے لیے کوئی خطرہ بن سکتی ہیں؟
میرا خیال ہے کہ اس جس تناظر میں آپ بات کر رہے ہیں اتنا خطرہ اس میں کوئی نہیں ہے, اسی لیے اگر آپ آئی ایس پی آر کی ٹویٹ دیکھیں نا
جی.
اس میں انہوں نے کہا جی وضاحت کے لیے ان کو بلایا ہے, اور ساتھ یہ نہیں کہا اس میں حتمی طور پہ کہ جی انہوں نے کسی کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی ہے. ساتھ جو ایک جنرک جملہ انہوں نے ایڈ کیا ہے کہ جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے وہ ریٹائرڈ اور حاضر سروس فوجیوں پر لاگو ہوتا ہے, یہ بات کی ہے, جسے ایک انڈیا تو مل سکتا ہے کہ, لیکن انہوں نے ان کو انڈیکٹ نہیں کیا ہے, مطلب یہ نہیں کہا, انہوں نے کہا جی وضاحت کریں گے وہ آ کے بتائیں گے اس کے بعد ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جنرل دورانی اپنا ڈیفینس کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے, کیونکہ جب میں نے ان کے جملے پڑھے ہیں تو وہ ایسے نہیں ہیں کہ جس میں صحیح طور پہ آپ یہ کہہ سکیں کہ انہوں نے کوئی راز فاش کر دیا ہے یا کوئی ایسی بات کر دی. جی
جنرل نعیم لودھی صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ انجوائے کریں اپنی افطار پارٹی.
بہت شکریہ
اور سامنے
بہت
شکریہ ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت تو اعزاز سید صاحب نے جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں اور جیو سے وابستہ ہیں, اور رانا تھر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. میں چاہتا ہوں کہ رانا تھر صاحب سے گفتگو شروع کرنے سے پہلے اور اعزاز سید صاحب سے پہلے, اب سے کچھ دیر پہلے میری گفتگو ہوئی تھی بھارت کے جنرل شنکر پرساد سے, انہوں نے اس بارے میں کیا کہا ذرا اس کو سن لیتے ہیں پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.
میں سمجھتا ہوں ایک بڑا ادبھت انسیڈنٹ ہے یہ, اور اس قسم کا انسیڈنٹ کئی ورلڈ میں آپ کو ملے گا نہیں. ابھی آپ دیکھیے کہ اس کا نتیجہ, پہلی بات تو پاکستان میں کیا ہوا, پاکستان میں جو دورانی صاحب ہیں ان کو شاید ان کی سرکار نے, ان کی آرمی نے ان کو بلایا ہے ان کا, ان سے بات چیت کرنے کے لیے, شاید ایک قسم سے ایکسپلینیشن مانگنے کے لیے کہ انہوں نے یہ کیوں کیا اور کیسے کیا اور کیا کیا. اسی پرکار سے دورانی صاحب جب بک ریلیز جب پرسوں یا دو دن پہلے ہوئی, اس سمے وہ بھارت آنا چاہ رہے تھے تو انڈین گورنمنٹ نے, منسٹر آف ایکسٹرنل افیئرز نے ان کو ویزا نہیں دیا. تو اس سے یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے ایک طرف پاکستان کی نگرانی سے کہ جو اینیمیٹی ہے, جو دشمنی ہے دو دیشوں کی, وہ آج بھی اتنی ہی مکمل ہے جتنی آج سے 25-30-40-50 سال پہلے تھی. اور اس دوران کے ایک چیف انٹیلیجنس والے بھارت کے انٹیلیجنس کے سنگ بیٹھ کے کتاب لکھ رہے ہیں, یہ اس کا کیا معنی ہے, یہ کیا اس کا نتیجہ نکلے گا, اس کا کیا خلاصہ ہوگا. اسی پرکار سے بھارت میں بھی جو ہمارے فورن انٹیلیجنس کے چیف ہیں, کافی عرصے سے ریٹائرڈ ہیں, انہوں نے اس میں حصہ لیا, اور جتنے بھارت کے یہ ہمارے نیوز پیپرز ہیں, کرٹکس ہیں, اینالسٹ ہیں, وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسپائی چیف نے اس طرح کی باتیں کس طرح سے کرنے کی کوشش کی, اور وہ آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پرکار سے چیزیں ہوئیں اور نہیں ہوئیں, اس کا خلاصہ کرنا اتنا ٹھیک نہیں ہے. لیکن اس میں ایک بات اچھی ضرور نظر آتی ہے, وہ بہرحال ہوئے یا نہ ہو وہ بات الگ ہے, دونوں جو انٹیلیجنس کے چیفز ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اس بھارت اور پاکستان کی اینیمیٹی کو دور کرنے کے لیے ہمیں فرینڈشپ کو ڈیولپ کرنا زیادہ ضروری ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو کہ حل نہیں ہو سکتا. تو جہاں تک کہ انڈیا پاکستان کا سوال ہے, جو ان کے آرمی چیف ہیں وہ پالیسی گائیڈ لائن دیتے ہیں, تو اب اس میں دقت ہے, تو بھائی اس میں کیا کہا جائے, کیا بھارت کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو پاکستان کے آرمی چیف سے بات چیت کرنی چاہیے؟ یہ بڑا بھاری مدعا ہے, اس میں کیول پروٹوکول کی بات نہیں ہے بلکہ اس میں یہ بات کو جم نہیں رہی کہ ایک پروفیشنل ملٹری جنرل ایک لیڈر, پولیٹیکل لیڈر سے بات چیت کرے امن اور شانتی کے بارے میں, تو یہ تو ہونا اسمبھو سا لگتا ہے. اب دوسری بڑی کٹھنائی یہ ہے دونوں دیشوں کے اندر کہ بھارت کہتا ہے کہ ہم بات چیت کرنے کو تیار ہیں, مگر بات چیت کس مقصد پہ کریں گے, واٹ از دی سبجیکٹ وی وانٹ ٹو ڈسکس. تو پاکستان کہتا ہے کہ سبجیکٹ آف ڈسکشن از کشمیر, انڈیا کی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے کشمیر از ناٹ این ایشو, کشمیر کوئی مدعا ہی نہیں ہے, اس میں کیا بات چیت ہونی ہے. یہ تو بھارت پارلیمنٹ کا بھی ریزولوشن پاس ہو رکھا ہے آن دی اسٹیٹ آن دی پارلیمنٹ کہ کشمیر از ناٹ نیگوشیبل. تو دوسری بھارت کہتا ہے کہ جی بات چیت کیجیے آپ ٹیررزم کے اوپر, جس سے پاکستان بھی پیڑت ہے, جس سے ہم بھی پیڑت ہیں, پورا بھارت پیڑت ہے اور پورا وشو اس سے پیڑت ہے. تو اس پہ وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. تو ان سب چیزوں سے یہ لگتا ہے کہ پوزیشن دونوں سائڈ کی اتنی اسٹرانگ ہے اس سمے کہ کوئی بھی اس میں ریلینٹ کرنے کو تیار نہیں. لیکن یہ بڑا گمبھیر مسئلہ ہے.
جی رانا اطہر جاوید صاحب, یہ فرمائیے آپ مجھے, جو بات انہوں نے کہی ہے در پردہ, وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جو ملٹری ہے وہ ڈکٹیٹ کرتی ہے پالیسیز کو, اور کیا پاکستان کے آرمی چیف سے بھارتی وزیر اعظم جو ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں وہ بات چیت کرے, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ رانا تھا جاوید صاحب لائن پر ہیں, میرے خیال میں ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. اعزاز سید صاحب, آپ نے اس کتاب کو پڑھا ہے, آپ ذرا کچھ بتائیں گے مندرجات کہ یہ کس حد تک جو کوڈ آف کنڈکٹ کہلاتا ہے ملٹری کا, اس کی خلاف ورزی کرتی ہے.
جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پہلے بات آپ نے کی رانا صاحب سے اور وہ بات نہیں ہو سکی, میں اس سے شروع کرتا ہوں.
جی,
میری دلت صاحب سے یہ کتاب پڑھنے کے بعد خود بھی بات ہوئی ہے اور اس کو میں نے دی نیوز میں رپورٹ بھی کیا ہے.
جی جی,
دلت صاحب نے دعوت دی پاکستان کے آرمی چیف کو کہ وہ آئیں اور ریڈ کارپٹ ان کا استقبال کیا جائے گا. تو میں نے ان سے پوچھا تھا, دلت صاحب سے, کہ آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ کو کانفیڈنس ہے جنرل باجوا کے اوپر کہ وہ ریزالو کرا سکیں گے جو دونوں ملکوں کے درمیان تنازعات ہیں یا جو ایشوز ہیں اس میں. تو انہوں نے بڑا ایک پریسائز سا جواب دیا, انہوں نے کہا آئی ہوپ سو, یعنی کہ انڈین فارمرز فائر چیف کو پاکستانی آرمی چیف سے ہوپ ہے کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں, نوئنگ دی ہسٹری آف پاکستان اور دا پاکستانی اسٹیٹ کا جو اسٹرکچر ہے اس کو جانتے ہوئے. تو میرے خیال میں بڑی پراگمیٹک بات ہے یہ, ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے جس کے اوپر اتنا شور مچ گیا اور میرے خیال میں پاکستان کی طرف سے ایک ری ایکشن بھی آیا پاکستان آرمی کی طرف سے, اگر اس کا بغور مطالعہ کیا جائے تو اس میں وہ تمام تنازعات جو پاکستان اور بھارت کی دو ریاستیں آپس میں مختلف سیشنز میں باضابطہ طور پر مذاکرات میں باتیں کرتے ہیں, مختلف ادارے بھی, انڈیویجولز بھی, اور اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جو بات چیت ہوتی ہے اس میں بھی, تو ان تمام ایشوز کے اوپر دو فارمر اسپائی چیفز نے یہ بات کی ہوئی ہے. اور اس میں جو خوبصورتی اس کتاب کی یہ ہے کہ اس میں دونوں فارمر اسپائی چیف کسی کو جواب دے نہیں ہے, یعنی کہ دونوں کی اگر آپ گفتگو آپ پڑھیں تو ان سے پتا لگتا ہے کہ وہ اتنے زیادہ کینڈیڈ گفتگو ہے, اتنی کھلی ڈولی گفتگو ہے کہ ان کو اس بات کی, کیونکہ وہ کسی ان کی موجودہ کوئی سرکاری حیثیت نہیں ہے یا وہ دونوں سٹیٹ کو یا کسی ادارے کو جواب دے نہیں ہے, تو انہوں نے کھل کر وہ باتیں کی ہیں دونوں طرف سے. اے ایس دلت صاحب نے بھی کھل کر باتیں کی ہوئی ہیں. کشمیر کے موضوع کے اوپر اگر بات کر لی جائے تو اس کے اوپر جنرل دورانی نے بھی کھل کر بات کی ہوئی ہے. یہ کہنا کہ جنرل دورانی جیسا شخص جو کہ پاکستان کا امبیسڈر بھی رہا ہے, فوج کا خود ایک ذمہ دار افسر بھی رہا ہے, ٹھیک ہے, اصغر خان کیس میں ان کے اوپر کچھ الزامات ہیں, اور وہ الزامات نہیں, وہ تو ان کے اعترافات ہیں. تو وہ اعترافات وہ ہیں جو انہوں نے خود کیے ہیں,
جی,
اپنے ہاتھ سے ٹائپ کر کے انہوں نے اس وقت کی جو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی ان کو دیے. تو میں تو ذاتی طور پہ یہ کتاب پڑھ کر میرے دل میں ان دونوں صاحبان کی عزت میں اضافہ ہوا ہے,
جی,
اور میں تو بطور پاکستانی جرنلسٹ اور ایز اے سٹیزن آف دس کنٹری میں تو شکر گزار ہوں جنرل اسد دورانی کا بھی اور مسٹر دلت کا بھی کہ انہوں نے دونوں ملکوں کے عوام کو ایک اپرچونٹی دی, اور تاکہ وہ جان سکے کہ جب دونوں ملکوں کی اسپائی ایجنسیز اور ان کے ہیڈز جو ہیں وہ آپس میں ریٹائرمنٹ کے بعد بات کرتے ہیں تو وہ وار اور پیس کے دوران جو دونوں طرف کی سوچیں ہیں افراد کی بھی اور اداروں کی بھی ان کو کھل کر بیان کیا گیا, اور نہ صرف وار اور پیس ارا کو بات کی گئی ہے بلکہ جو بنیادی مسئلے ہیں دونوں کو ان کو حل کرنے کی بھی بات کی. آپ دیکھیے اس میں ایک چیپٹر ہے بڑا انٹرسٹنگ سرجیکل اسٹرائکس کے حوالے سے, دونوں انٹیلیجنس چیف کیا بات کر رہے ہیں, دونوں انٹیلیجنس چیف یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے اگر خدا نہ خواستہ یہ ممبئی طرز کے واقعات ایک بار پھر ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے اس پہ بھارت کے اندر سے ایک سزا ہوگی کہ بہت زیادہ پریشر ہوگا کہ وہ پاکستان پہ اٹیک کرے یا اور فارمیٹی سر کوئی ایسا ہو جاتا ہے. تو دونوں کے درمیان اس طرح کی مینجمنٹ ہونی چاہیے کہ ایک مینجڈ قسم کا کوریوگراف کیا جائے سرجیکل اسٹرائک, تاکہ بھارت کے جو عوام ہیں ان کو بھی جواب دیا جائے یا بھارت کے اندر جو ریڈیکل عناصر ہیں ان کو بھی جواب, ان کو بھی کنٹرول کیا جا سکے. مین وائل جو بات چیت کا عمل ہے وہ نہ رکے. تو بڑی پریگمیٹک باتیں ہوئی ہیں, بڑی درست باتیں ہوئی ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ وہ خطاب ہے پاکستان اور ہندوستان کے حوالے سے بھی, دنیا کے حوالے سے بھی, اور خود انٹیلیجنس کی دنیا کے حوالے سے بھی, جو شاید ابھی تک اس طرح کی کوئی کتاب سامنے نہیں ہے.
اچھا, بہت شکریہ اعزاز سید صاحب آپ کا. میں اطہر رانا صاحب سے بات کروں گا, اس لیے کہ ان کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی. یہ بتائیے جناب رانا صاحب, جاوید صاحب کے جو بھی گفتگو ہو رہی تھی اس کتاب کے حوالے سے, یہ کتاب ایک ایسے وقت میں آئی ہے جبکہ ٹائمنگز خاص طور پر پاکستان میں بڑے کریٹیکل ہیں, جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ کھل کر فوج کے خلاف باتیں کر رہی ہے. نواز شریف صاحب نے تو یہاں تک کہا ہے کہ نیشنل ڈیفینس کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس کتاب کا آنا ایک کوئنسیڈنس ہے یا یہ ایک سمجھا بوجھا منصوبہ تھا؟
نہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے جنرل شنکر کے اور ان کے اوپر کمنٹ کروں گا میں.
جی,
میرے خیال میں جنرل شنکر نے جو باتیں کی ہیں وہ ایبسلوٹلی ایسے لگتا ہے پتہ نہیں وہ واقعی انڈین آرمی کو لیڈ کرتے رہے ہیں. کشمیر کا وہ ایشو ہے جو کہ انٹرنیشنل لا پہ ہے, یونائٹیڈ نیشنز پہ پڑا ہے.
جی,
ایک اتنی بڑی پاور یہ کہے کہ انٹرنیشنل لا کے حوالے سے جو کشمیر ڈسپیوٹ ہے, امانگ ادر ڈسپیوٹ, اولڈسٹ ون, اس کو یہ کہہ دے ہندوستان کی پارلیمنٹ پاس کر دے لا یا کوئی بھی کر دے, یہ ممکن ہے کہ آپ اس کو یہ کہہ دیں کہ وہ ایشو ہی نہیں ہے کبھی؟ بھائی ایشو ہے تو آپ کے ساتھ چار جنگیں ہوئی ہیں, ایشو ہے تو آپ کے ساتھ سی بی ایمز ہوتے ہیں, ایشو ہے تو ڈائیلاگ ہوتا ہے, ہر بات کشمیر سے شروع ہوتی ہے, انکلوڈنگ کشمیر کہتے ہیں آپ, کبھی کہتے ہیں کور ایشو ہے, ہم کہتے ہیں کور ایشو ہے. اب دوسری بات یہ ہے وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ایک کنٹراسٹ ہے کہ جی ایک الیکٹڈ لیڈر بات کرے, پرائم منسٹر بات کرے ایک پروفیشنل آرمی کے جنرل سے. اگر پروفیشنلزم کی بات ہوگی تو ہندوستان کی فوج انڈین آکوپائڈ کشمیر میں جو کر رہی ہے تو وہ پروفیشنل آرمیز نہیں کرتی, یہ بھی ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ مرسنریز کرتی ہیں, وہ پرائیویٹ آرمیز کرتی ہیں. پروفیشنل آرمیز اگر وہ ان کے شہری ہیں تو اپنے شہریوں پہ یہ نہیں کرتی. تو یہ بھی ایک کنٹراسٹ کریٹ کرنا کہ کون کرے گا. جو بھی وقت حکومت وقت میں دیکھیں, زرداری صاحب بھی رہے ہیں پرائم منسٹر اور بھی رہے ہیں, شوکت عزیز بھی رہے ہیں, وہ بھی چلے ان کو نکال دیں آپ, موجودہ پرائم منسٹر رہے ہیں, کتنی دفعہ بات چیت کا آغاز کر دیا ہندوستان نے. جب بھی ہندوستان کو بات چیت کے لیے کہا گیا ہے تو انہوں نے سوائے ایک چھوٹا ایونٹ جو بہت سارے کنٹروورسیز ہیں, جس میں بمبے اٹیک ہو, اگر پٹھان کوٹ, کوئی بھی چیز لے لیں آپ, ایوری تھنگ اسپرنگ ایک کنٹروورسی اسپرنگ کرتی ہے. کوئی انڈیا کے ہندوستان کے اندر سے کہتے ہیں یہ وہ اپنا یہ خود سے انہوں نے کروایا ہے, اس طرح مختلف رائے رکھتا مطلب لوگ رکھ رہے ہیں. اب جو بات آ گئی ہے جو یہ ہمارے کولیگ بات کر رہے تھے صحافی جو ہیں پاکستان کے,
جی اعزاز صاحب, جی
آپ پہلی بات یہ کبھی کتاب نہیں چھپی اس کی, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تو نہیں ہے کہ پرانے انٹیلیجنس چیف کو انگریزی لکھنے نہیں آتی تھی یا اردو زبان یا کوئی اوروں کو نہیں آتی تھی. بات یہ ہے کہ جو انٹیلیجنس کا یہ بزنس ہے, یہ اس میں سب سے امپورٹنٹ بات ہے سیکریسی, کانفیڈینشیلٹی, اور وہ جو اوتھ یہ ہوتے ہیں اس ادارے میں کام, ان اداروں میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے, یہ دوسری نوکریوں سے مختلف نوکری ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری ڈیلز ایسے ہوتی ہیں جو قطعی طور پہ عام پبلک کی کنزمپشن کے قابل نہیں ہوتی, اور حکومتوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ جو یہ انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ اپنے ملک کی سلامتی کے لیے دوسرے ملکوں میں کیا آپریشن کر رہی ہیں, کن کے ساتھ کولیبریشن ہے. تو میرے خیال میں تو انہیرنٹلی میں یہ کہوں گا ٹھیک ہے, دونوں انڈیویجولس کے لیے میں مانتا ہوں کہ ایک سنسیشن ہے, ایک ریپوٹیشن کا اپ ہے, کیونکہ ظاہر ہے ان کے کیریئر میں آگے کوئی چیز نہیں ہے, اور نہ وہ کوئی اتنے بہت بڑے مطلب دنیا میں مانے جاتے ہیں کہ جی بہت بڑے ڈیفینس اینالسٹ ہے. ٹھیک ہے, ریجنل ہے, مے بی تھوڑا بہت انٹرنیشنل ان کا ہو, دورانی صاحب کا بھی اور دلہ صاحب چلے ایک ٹریک ٹو ٹریک تھری میں انوالو ہیں, مگر بیونڈ دیٹ اگر میں یہ کہوں کہ اس طرح کی کتاب لکھے جانا اور جنیرک انٹیلیجنس پہ لکھے جانے میں بڑا فرق ہے. اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو قومی سلامتی کے حوالے سے, ملکوں کے تعلقات کے حوالے سے نارملی نہیں لکھی جاتی, خاص طور پہ ان ملکوں کے درمیان. اگر میں اسے یونیک پروڈکٹ بھی کہہ دوں, یونیکلی اسٹرینج پروڈکٹ یا یونیک پروڈکٹ, پھر بھی آپ دیکھیے گا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جو دورانی صاحب ایز اے ڈی جی آئی ایس ہے, جو وہ میرے خیال میں ایک سال یا کچھ عرصہ رہے ہیں, یا دلہ صاحب جو ہیں, ان کے اس دور میں بہت ساری جب اس کا تجزیہ ہوگا اس پہ باقاعدہ بڑا کریٹیکل انالیسز بھی ہوگا, کیونکہ انفارمیشن انٹیلیجنس دنیا میں کولیبریٹ کرنا, ویلیڈیٹ کرنا وہ نہایت مشکل ہوتا ہے, اس کی وجہ ملٹیپل سورس ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں پروفیشنلزم کے حساب سے انٹیلیجنس کی دنیا میں اگر یہ کتاب پہلی ہے تو پروفیشنلزم کے حساب سے یہ کنٹرڈکشن بھی ہے, کیونکہ ان کو یہ تربیت ہے कि आपने कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी है। देखें, एक कहता है कि आप ऐसे ही सजेस्ट करते हैं कोई चीज, अगर आप बड़ी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देते हैं, स्पेसिफिक नाम लेते हैं, तो इसका मतलब है आप स्टेट सीक्रेट लीक कर रहे हैं। और ये खाली पाकिस्तान फौज की बात नहीं है कि उन्होंने इतराज किया, ये दुनिया की तमाम आर्मी इतराज करती हैं। आपको याद होगा इसराइल का और वो एक डुअल नेशनल जो नेवी में काम करते थे निवल, उनका एक वाक्य आपको याद है, अमरीका ने बहुत सख्त स्टांस लिया, बावजूद अमरीकी शहरी था, सर्व कर रहा था, लेकिन उन्होंने स्टांस लिया अपना, उसको सजा हुई कि उसने लीक किया है सीक्रेट। तो मेरे ख्याल में ये जो है ठीक है, मटेरियल जनरेट करेगी थोड़े अरसे तक किताब, किताब की क्वालिटी क्या है इसका तजिया, जो किताबें जो अब तक मैंने पूरी किताब नहीं पढ़ी, काफी हद तक पढ़ ली है, तो उसकी जो क्वालिटी ऑफ जो है आप कह रहे हैं लैंग्वेज या उसके अंदर जो कॉन्टेक्चुअलाइजेशन है वो ऐसी स्टोरी टेलिंग पे मबनी है।
अच्छा,
ठीक है, उसमें कोई मेरे ख्याल में उसका अगर कोई और तजिया करे इसको प्रॉपर तौर पे तो इट मे कम आउट वेरी डिफरेंटली।
सही, बहुत शुक्रिया राणा साहब आपका, आप तशरीफ लाए, पार्टी से उठकर आए, मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ आपका। अब हम बात करेंगे मजीद, हमारे साथ तो टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं जनाब ब्रिगेडियर मलिक साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं। ब्रिगेडियर साहब माफ कीजिएगा, टेलीफोन लाइनें कुछ प्रॉब्लम कर रही थी इसलिए आपकी लाइन देर में मिली। ये बताइए कि आप क्या समझते हैं, इख्तिसार के साथ, मेरे पास वक्त कम रह गया है, कि इस किताब का इम्पैक्ट क्या होगा अब दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के ऊपर, जैसा कि दोनों मुल्कों में रिएक्ट तो इस पर कुछ बहुत ज्यादा पॉजिटिव वो नहीं किया जा रहा, क्या क्या समझते हैं आप? बहुत
बहुत नवाजिश। देखिए ये किताब जो है ये पाकिस्तान के अंदर तो कम अज कम इसका जो इस्तकबाल किया गया है वो तो बहुत ही कोई पॉजिटिव तरीके से शायद नहीं किया गया है। बहुत से लोगों ने किताबें लिखी हैं, प्रेसिडेंट अयूब ने किताब लिखी थी जब वो सदर थे, प्रेसिडेंट जनरल मुशरफ ने किताब लिखी थी, वो भी उस वक्त हुकूमत में थे, तो वो और चीज थी। मगर ये किताब आज तक ऐसी कहीं नहीं लिखी गई कि आप अपने दुश्मन के साथ मिलकर किताब लिखें और उसमें ऐसे कि आप इश्यूज को डिस्कस करें जो कि दोनों ममालिक के लिए बहुत अहम और सेंसिटिव हैं, और खासतौर पर टाइमिंग इसकी जो है वो बहुत गलत है। टाइमिंग जो है वो इसलिए गलत है कि इसमें इस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान के हालात बहुत खराब हैं, पाकिस्तान के इंटरनल हालात बहुत खराब हैं, पॉलिटिकली बहुत सेंसिटिव टाइम है, और इलेक्शन सर पे आए हुए हैं, और हमारा जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने भी फौज और आईएसआई के ऊपर अपनी बंदूकें तानी हुई हैं, और इंडिया प्रेशर डाल रहा है एलओसी के ऊपर और वर्किंग बाउंड्री के ऊपर, और हर तरफ से पाकिस्तान अंडर प्रेशर है। तो ऐसे हालात में इस किताब का आना कोई कोइंसिडेंस मैं नहीं समझता हूँ, ये कोइंसिडेंस हो नहीं सकता क्योंकि ऐसे मामलात में कोइंसिडेंस होते नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि जो फिफ्थ जनरेशन वॉर पाकिस्तान के खिलाफ चल रही है और एक हाइब्रिड वॉर जो चल रही है पाकिस्तान के खिलाफ, ये शायद उसका हिस्सा है, और जनरल दुरानी साहब शायद ना चाहते हुए भी ना समझते हुए भी शायद उसका हिस्सा बन गए हैं
जी।
और ऐसे वक्त में ये किताब आई है कि जब पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई ऑलरेडी अंडर प्रेशर है विद इन द कंट्री और एक्सटर्नली ऑल्सो, तो ये उन तमाम चीजों को क्या कहते हैं कहना चाहिए कि उनका उनको सबूत फ्राहम कर रही है एक किस्म का, या उनको सपोर्ट कर रही है उन एलिगेशन को जो कि पाकिस्तान की आर्मी पे और आईएसआई के ऊपर लग रहे हैं। तो मेरे ख्याल से किसी तरह से भी हम इसको पाकिस्तान या पाकिस्तान की अफवाह या ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई बहुत पॉजिटिव एलिमेंट नहीं समझते।
अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर है मोहम्मद शफी साहब चित्राल से। जी शफी साहब फरमाइए। शफी साहब
अस्सलाम वालेकुम जी।
जी वालेकुम साहब,
कॉल लेने का बहुत शुक्रिया। कमांडर साहब से सवाल मैं ये करूंगा कि असद दुरानी फौज के एक जिम्मेदार अफसर जरूर हैं, लेकिन आपके मेहमानों ने ये कहा कि मेरा ख्याल है, तो अभी मेरा ख्याल के ऊपर तो बंदे के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया जा सकता। अलबत्ता जो है इस किताब को नशर करने में, उसको छापने में जीएचक्यू को बताना चाहिए था या हुकूमत पाकिस्तान को बताना चाहिए था, इसमें टोटली जो है जवाब तलब बात ये। बहुत शुक्रिया।
अच्छा, एक और कॉलर है हमारे शौकत अली अंजुम साहब दारावाला से। जी फरमाइए।
अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम सलाम।
शौकत अली अंजुम दारावाला से करूँ सर। बात दरअसल ये है कि कोड ऑफ कंडक्ट पन्ने से तो महसूस ये था कि हमारे मुल्कों के दरमियान कोई मसला ही नहीं है, लेकिन जो इलेक्टेड लीडर होते हैं उन्होंने मसला पैदा किया हुआ है। क्यों ऐसा नहीं होता कि हमारे मसाइल हल नहीं होते, दोनों ममालिक क्यों अमन सुकून के साथ नहीं रह सकते?
बहुत शुक्रिया आपका। एक और कॉलर है हमारे मुदीर मुरीद खान साहब मियाँ वाली से। जी फरमाइए।
सलाम वालेकुम जनाब। याद कर रहा हूँ, मेरी जनाब घर अर्ज है कि कभी कोई तो सच बोलेगा। पाकिस्तान को 70 साल हो गए हैं, सारी जिंदगी ये अवाम को पाकिस्तान और हिंदुस्तान के हुक्मरान पागल बनाए रखेंगे। ये इंडिया का मसला, कश्मीर का मसला, اور یہ کون سا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, یہ بیٹھ کر حل ہو سکتا ہے. یہ کشمیری مر رہے ہیں, کشمیری شہید ہو رہے ہیں, بیوہ ہو رہے ہیں. یہ جو اس نے دلت سنگھ نے کہا ہے, یہ درانی نے کہا ہے, یہ ٹھیک ہے کہ دونوں حکمرانوں کو بیٹھ کر مسئلے کا حل کریں. بہت مہربانی,
بہت شکریہ جناب آپ کا. جناب بریگیڈیئر عمران ملک صاحب, اعزاز سید صاحب, آپ دونوں صاحبان نے بہت اچھا ان پٹ دیا اس پر. میں آپ دونوں صاحبان کا بے انتہا شکر گزار ہوں. اب چلیں گے اگلے موضوع کی جانب, لیکن پہلے ایک بریک لیں گے. اس بریک کے بعد ہم پھر گفتگو کریں گے. بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/VOA Urdu. یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے www.urduvoa.com.
ویلکم بیک صاحبین. اب ہم گفتگو کریں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پشتون تحفظ موومنٹ نے اپنے نمائندے نامزد کر دیے حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر اس وقت تو بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب ہیں, جن کا تعلق انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز سے ہے. بریگیڈیئر صاحب, یہ بتائیے کہ یہ جو اس وقت تو پشتون تحفظ موومنٹ چل رہا ہے, جس کے بارے میں متضاد خبریں ہیں, اس لیے کہ جو ایک نیا گروپ ابھرا ہے پاکستان تحفظ تحریک, وہ ان پر الزام لگاتا ہے کہ یہ غیر ملکیوں کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں, وہ اس کی تردید کرتے ہیں. یہ ہو کیا رہا ہے, اور یہ مذاکرات تو جو پشتونوں کے حقوق کے حوالے سے کر رہے ہیں, وہ کس نوعیت کے ہوں گے؟ بریگیڈیئر سعد عزیز صاحب, بریگیڈیئر صاحب کی لائن غالباً ڈراپ ہو گئی ہے. ہمارے ساتھ تو پی ٹی ایم کے یعنی پشتون تحفظ موومنٹ کے محسن داور صاحب ہیں, ان کو ٹرائی کر رہے ہیں. ان کی بھی لائنیں نہیں مل رہی ہیں اس وقت, تو ٹیلی فون لائنوں میں بہت زیادہ گڑبڑ ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ تو بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب آ گئے ہیں. جی بریگیڈیئر صاحب, جی جی محسن داور صاحب, یہ بتائیے کہ آپ نے جو بنایا ہے اپنا ایک جرگہ, وہ کتنے دن مذاکرات کرے گا؟ کوئی ڈیڈ لائن رکھی ہے آپ نے, اور آپ کا ایجنڈا کیا ہے؟
ڈیڈ لائن تو کوئی خاص اس میں نہیں رکھی گئی. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ انہوں نے جب لاسٹ ٹائم گورنر صاحب نے جو جرگہ بنایا تھا, اس جرگے کے ساتھ جب ہماری ملاقات ہوئی, تو ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ یہ تو آپ ریسٹرکٹ کر رہے ہیں سارے مسئلے کو پاٹا سا کر. ہماری جو تنظیم ہے یہ ریپرزینٹ کرتی ہے پشتون اکراس دا بورڈ پاکستان میں جہاں بھی رہ رہے ہیں, تو ایک جرگہ ہونا چاہیے جو براڈ بیسڈ ہو, جہاں پر کراچی کی بھی نمائندگی ہو, لاہور, کوئٹہ, پشاور, تمام علاقوں کی نمائندگی ہو. تو یہ کل ہم نے اپنے جو جرگے کے نام ہیں ان کو دیے ہیں, اور یہ ایک مطالبہ پھر ہمارا یہ بھی تھا کہ اس جرگے کو پھر وفاقی حکومت نوٹیفائی کرے. تو جب وہ نوٹیفائی ہوگا وہاں سے, اس کے بعد ہی پھر کوئی ٹائم فریم سیٹ ہوگا کہ کب جا کر ان کے ساتھ ہم مذاکرات شروع کریں گے.
جی اچھا, مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے تین صوبوں سے لیے ہیں لوگ, چوتھے صوبے سے آپ نے کوئی نہیں لیا؟
جی بالکل, اس میں ہے, اس میں ہمارے تقریباً چاروں صوبوں سے لوگ ہیں. ہمارے لاہور سے بھی ہمارے اس میں ساتھی موجود ہیں. اس میں
تو چاروں صوبوں سے لوگ موجود ہیں.
بلوچستان سے بھی ہے, پاٹا سے بھی ہے,
اچھا
کراچی سے بھی ہے. اس میں ہمیں
جتنے جہاں پہ ہیں پختون جہاں پہ رہ رہے ہیں سب کی نمائندگی. اچھا, جو فاٹا کا انضمام ہوا ہے اس وقت تو کے پی کے ساتھ, اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟
دیکھیں جی, فاٹا کا انضمام پختون تحفظ موومنٹ کے ایجنڈے پہ تاہی رہی ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اس پہ ہماری ساتھی کی رائے مختلف ہے. بعض ہماری ساتھی کی یہ رائے تھی کہ الگ صوبہ ہونا چاہیے, بعض ہمارے ساتھیوں کی یہ رائے تھی کہ بالکل فاٹا کو مرج ہونا چاہیے. تو اس لیے تنظیم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کے بارے میں خاموش کریں گے, نہ اس کی مخالفت کریں گے, نہ اس کی حمایت کریں گے. ہاں آئینی دائرہ کار, آئینی حقوق مل رہے ہیں, قانونی حقوق مل رہے ہیں فاٹا کے عوام کو, ہم اس کو خوشائن قرار دیتے ہیں.
اچھا,
ادر وائز اس پر ہمارا موقف جو تھا وہ ہم خاموش ہیں, نہ ہی یہ پشتون تحفظ موومنٹ کے ایجنڈے پہ تھا.
اچھا, یہ جو پاکستان تحفظ تحریک ایک بنی ہے, یہ آپ پر الزام لگاتی ہے کہ آپ غیر ملکی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟
या हम तो अपने सर्व की तहफ़ चाहते हैं, अपनों आप किसी पाकिस्तान की आईन और कानून के तहत अपने हकूक मांग रहे हैं, और ये आईन जो कह रहा है, ये कानून जो कह रहे हैं, हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन कह रहे हैं। तो अगर अखियार का एजेंडा भी ये है कि पाकिस्तान का आईन पाकिस्तान में ही उस पर अमल हो, तो फिर तो वो कह सकते हैं कि शायद उनके एजेंडे को हम टो कर रहे हों। लेकिन अगर ये मेरा कानूनी हक है कि मिसाल ये जो पाकिस्तान का आईन है, इसके तहत जो हकूक मुझे हासिल है, मैं उसका मुतालबा करूँ, और ये भी मुतालबा करूँ कि पाकिस्तान के आईन पर मन वन अमल भी हो, मारा आइन कोई काम भी ना हो, अगर वो उसको मिसाल अखियार का एजेंडा कहते हैं, तो मिसाल फिर आप खुद ही अंदाजा लगा रहे कितना वजन है उनकी दिल्ली में।
सही, हमें दोबारा ज्वाइन कर लिया है ब्रिगेडियर सैयद अजीज साहब ने, उनकी लाइन ड्रॉप हो रही थी और लाइनों में कुछ प्रॉब्लम थी। ब्रिगेडियर साहब मुझे ये बताइए कि ये जो इस वक्त पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है, ये क्या आप समझते हैं कि एक नई एंटिटी के तरह अमर्ज कर रहा है, जो एक पॉलिटिकल प्रोसेस का भी हिस्सा बनेगा आइंदा चलकर, और इसका क्या इम्पैक्ट होगा मुल्क की सियासत पर?
जी बहुत शुक्रिया। जहां तक पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का ताल्लुक है, तो यकीनी तौर पर इसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो कुछ खामोश था, और ये जब सतह पर आए तो फिर उससे काफी पजीराई हासिल कर ली, और तकरीबन बलूचिस्तान में, फाटा में, इसके अलावा पख्तूनख्वा और स्पेशली जो नेशनलिस्ट ग्रुप थे उनका काफी वजन इसमें पड़ा। और तीसरी बात ये है कि इसका तो इतना अच्छा नहीं हुआ है कि पॉलिटिकल असाइन उनके किया है, लेकिन अदरवाइज तो जो आईन है उसके दायरे में है, और जो मुतालिबात है वो भी एक मजलूम के तौर पर वो पेश करते हैं कि ये जो ज्यादती है, जुल्म है या ये है, इसका अजाला किया जाए और जो कानून है उस पर अमल दरामद हो। और तो इसमें मेरे ख्याल में कि अच्छी बात ये है कि इसमें कोई वायलेंस नहीं है। दूसरी बात ये है कि और ये जबान है, और ये बहुत सारे मजलूम, बहुत सारे मिसिंग या बहुत सारे लोग जो तकलीफें बर्दाश्त कर रहे हैं या जिन्होंने किए हैं या जिनके प्यारे मारे गए हैं या अभी तक लापता है, या इसके अलावा जो चेक पोस्ट हैं या माइंस हैं, तो ये सारे मुतालिबात जो है ये बहुत सारे लोग इसके साथ इत्तेफाक करते हैं। हाँ, अलबत्ता ये बात है कि अभी ये क्या रुख इख्तियार करता है कि दोनों तरफ से तो जरगा अभी हो गया, हुकूमत का जो जरगा है वो नॉमिनेटेड है, उसमें कुछ फाटा के लोग हैं, कुछ उसमें हुकूमत के लोग हैं, लेकिन इन्होंने जो अपना जरगा चुना है इसमें तो मैं कहता हूँ कि उसमें पॉलिटिकल लोग भी है, उसमें कबायली लोग भी हैं, और इसके अलावा इनका जो उसमें वजन बहुत ज्यादा एक आती मतलब है कि ऐसे लोगों को चुना है जो कि सियासी बसीरत भी काफी रखते हैं, तजर्बा भी बहुत रखते हैं, और इसके अलावा उनको अदराक भी है मामलात का, हुकूमती मामलात का भी अदराक है, और इसके अलावा कौमी मामलात का भी और इनका भी। अलबत्ता ये तो उनकी जमानत दे सकेंगे जिस तरीके से इन्होंने बताया कि जरगा जो फैसला करेगा वो उसके हम पाबंद होंगे, लेकिन हुकूमत का जो जरगा है आया उनको पूरा इख्तियार है या उनको किस तरीके से गारंटी दी जाएगी कि जिस नतीजे पर वो पहुंचेंगे
ये देखना भी बाकी है,
तस्लीम करेगा, क्योंकि वो बड़ी पार्टी है और बड़ी पार्टी का वजन, जोर, ताकत ज्यादा होता है, फिर उससे पूछने वाला कोई नहीं होता अगर वो अमल दरामद नहीं करता। तो ये और दूसरा ये ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन जो है वो बोन ऑफ कंटेंशन बनेगा दोनों के दरमियान।
सही,
और तो उसके लिए कुछ टेक्निकल लोगों को मेरे ख्याल में को इन्होंने निपटाना होगा, और कब से शुरू करना होगा और किस पर खत्म करना होगा ये ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन।
अच्छा,
तो ये कुछ मसाइल भी हैं, लेकिन अलबत्ता इन्होंने अच्छा राह चुन लिया कि जरगा तरतीब दे दिया और उसको जैसी जरगा है और बातचीत पर ही आमादा है।
अच्छा मोहसिन दावर साहब, आप भी इस जरगे को रोकने, मुझे एक बात ये बताइए कि क्या आपका जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है उसके कुछ पॉलिटिकल एम्बिशंस भी हैं आगे चलकर? आप बहसियत एक पॉलिटिकल ग्रुप के या एक पॉलिटिकल पार्टी के भी अपने आप को इंडक्ट करेंगे पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में?
नहीं जी, ऐसा कोई इरादा नहीं हमारा, हम सिर्फ बुनियादी हुकूक चाहते हैं, और जो जुल्म हो रहा है, जो ज्यादती वहां पर हो रही है, जो इंसानी हुकूक वहां पर पामाल हो रहे हैं, हम उसी के खिलाफ होते हैं और उसी के अगेंस्ट हम अपना तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। ऐसा कोई हमारा मंसूबा नहीं है कि हम जाकर मुस्तकबिल में या हम कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहते हैं। तकरीबन हमारे सभी भी जितने लोग हैं उनमें तकरीबन तमाम सियासी जमातों के कारकुन मौजूद हैं, तो वो तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। तो उन्हीं के सपोर्ट से, उन्हीं की इन्वॉल्वमेंट से इस मूवमेंट में ہم اپنی موومنٹ آگے بڑھا رہے ہیں اور یہ بالکل ایک ہیومن رائٹس گروپ یہ بالکل رہے گا, اور جب کبھی اس طرح کا کوئی مسئلہ درپیش ہوگا تو بالکل ہم آئیں گے, احتجاج بھی کریں گے, جلسے بھی کریں گے, جلوس بھی کریں گے. ادر دین دیٹ ایز اے پولیٹیکل پارٹی اس کو رجسٹر کرنے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں.
اچھا دوسرے ایک بات یہ اور بتائیے مجھے کہ آپ کو کوئی گارنٹیز دی گئی ہیں کہ جو حکومتی جرگہ ہے اس کو با اختیار بنایا گیا ہے, وہ آپ کے مطالبات کو دین اینڈ دیئر ایکسپٹ کرے گا اور ریکمینڈ کر کے اس کو منظور کرائے گا؟
وہ انہوں نے تو ہمیں یہی کہا ہے کہ ہمیں پورا کا پورا اختیار ملا ہوا ہے, اور پھر ہم نے بھی یہ کہا کہ بھائی ہمارا جو جرگہ ہے اس کو بھی انسان تنظیم کا پورا کا پورا اختیار ہے. تو یہ پھر ریاست کے ساتھ جا کر مذاکرات کرے گی, جو ہمارے مطالبہ ہیں, مطلب یہ فروت اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن ہو گیا یا اور بھی جو چھوٹے چھوٹے مطالبے, اس کو پھر ہم نے سمو دیا ہے اس ایک کمیشن میں, تو اس کا مطالبہ کریں گے, پھر اس کے ٹیکنیکلٹیز بھی ڈسکس ہوگی, پھر اس کے جو تیوہار بھی ڈسکس ہوگی. تو یہ مذاکرات یہ جرگہ آگے جا کر کرے گی, اور پھر دیکھتے ہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے.
اچھا بریگیڈیئر صاحب نذیر صاحب, آپ یہ بتائیے کہ اس گروپ میں جو انہوں نے جرگہ بنایا ہے اس میں پولیٹیکل پارٹیز کے نمائندے بھی زیادہ سے زیادہ شامل ہیں, تو کیا اس سے اس کو ایک سیاسی رنگ نہیں مل جائے گا ان کے مطالبات کو اور ان کے گروپ کو؟
اصل میں ان میں جو شروع میں وزن بھی ڈالا تھا تو نیشنلسٹ قوتوں نے ڈالا تھا, جس طریقے سے ایم پی اے یا اس کے علاوہ جو اچکزئی محمود اچکزئی صاحب کی جماعت ہے, تو شرکت بھی ان کی کافی تھی. اور دوسرا ان کے بھی پہلے سے ان چیزوں کے بارے میں اسپیشلی محمود اچکزئی صاحب کی جو جماعت ہے وہ اس بارے میں ان کے مطالبات اور ان کے مطالبات میں کچھ مطابقت بھی کافی حد تک تھی. دوسری بات یہ کہ بلوچستان ہوا, فاٹا ہوا, خیبر پختونخوا ہوا, تو یہ زیادہ افیکٹڈ ہے, اور فاٹا تو اسپیشلی یہ ایپی سینٹر تھا ان وائلنس کا, تو وہاں پر زیادہ لوگ افیکٹڈ ہیں, اور ظاہر علاقے کے ہیں. اس کے علاوہ دوڑا اور یہ سارے لوگ افیکٹڈ ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے, سیاسی ایک عمل تو ہوتا ہے, اگر یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم پولیٹیکل پارٹی نہیں بنیں گے, لیکن اصل میں جو یہ مطالبات ہیں, یہ جو چیزیں ہیں, اس میں سیاسی رنگ زیادہ ہے اور دوسرا رنگ اس میں کم ہے. تو میرے خیال میں کسی نہ کسی سطح پر آ کر اس کا کوئی نہ کوئی پولیٹیکل رنگ ضرور نکل آئے گا, ایک تو یہ, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں تو ان کا اپنا ایک ویٹ ہے, اور ظاہر ہے کہ وہ ویٹ انہوں نے جرگے میں شامل کر لیا, تو انہوں نے اپنے جرگے میں کافی وزن ڈال دیا, بڑا مضبوط بنا دیا. اب وہ جو حکومت کا جرگہ ہے وہ انڈیویجولز ہیں, اور اس کے پیچھے حکومت کا وزن ہے. آیا حکومت اپنا پورا طاقت پورا اختیار ان انڈیویجولز کو دے دیتا ہے, اور آیا کوئی ایسے مسئلے جو ہو جاتے ہیں جن کو وہ مطلب کہ ماننے کے لیے تیار نہ ہو, یا اگر گارنٹی کی بات آ جاتی ہے تو وہ گارنٹیز کس طریقے سے ایڈریس ہوں گے, اور یہ تو ٹیکنیکلٹیز درمیان میں آئیں گے. لیکن میرے خیال میں ان کے جو مطالبات اس پر عمل درآمد بھی ایک لمبا ٹائم لے گا, کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا کہ فاٹا میں یہ آئین کے آرٹیکل بھی چلے گئے, اور جو فاٹا کی حیثیت بھی ختم ہو گئی, اب وہاں پر ایک خلاف پیدا ہو گیا ہے, اور کوئی قانون نہیں ہے, ایف سی آر وغیرہ بھی ختم, سب چیزیں ختم. اب دوسری چیز یہ کہ لوگوں کے جو تھوڑے بہت مراعات تھے وہ بھی ختم ہو جائیں گے, اور پھر کے پی کے اپنے مسائل, ان کو کیپیسٹی بلڈنگ. تو میرے خیال میں یہ سلسلہ مزید اس کی وجہ سے بھی مزید گنجلک ہو جائے گا, اور شاید حکومت کو جلدی بھی یہ تھی کہ کسی طریقے سے پی ٹی ایم سے
بات چیت ہو سکے جی,
توجہ ہٹانے کے لیے یہ جو بل ہے یا یہ جو آئینی امینڈمنٹ ہے یہ بھی لایا گیا تھا کہ ان کے فورس کو ڈائیلیوٹ کیا جا سکے, اور توجہ تھوڑی دوسری طرف کو توجہ
بڑھائی جا سکے. بہت شکریہ
چیزوں کو دیکھ. جی جی
بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب نذیر صاحب آپ کا اور محسن داور صاحب, آپ دونوں نے بڑے اہم خیالات کا اظہار کیا. ہم ایک بریک لیں گے, اس کے بعد پاکستان کی سیاسی صورتحال پر سلمان عابد صاحب سے گفتگو کریں گے جو ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں.
صدائے جہاں, وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجئے, ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں, sejradio@voanews.com, اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں پوسٹ باکس 1399 اسلام آباد.
ویلکم بیک سامعین. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں مسلم لیگ نون کی حکومت کی مدت پوری ہو رہی ہے, ختم ہونے میں 4-5 دن رہ گئے ہیں, لیکن ابھی تک کو اپوزیشن اور حکومت ایک نگراں یا کیئر ٹیکر وزیر اعظم کے نام پر متفق نہیں ہو سکے ہیں. کیا اس سے کوئی خلا پیدا ہوگا؟ ہم گفتگو کریں گے سلمان عابد صاحب سے, پولیٹیکل انالسٹ ہیں. سلمان صاحب, یہ بتائیے کہ کیا صورتحال بن رہی ہے؟ کیا یہ ایک کسی بڑے ٹکراؤ کی علامت ہے کہ دونوں اپنی بات پر اڑے ہوئے ہیں, اور اب تو اپوزیشن نے تو کہہ دیا کہ ہم نے دروازے بند کر دیے, ہم مزید بات نہیں کریں گے؟
دیکھیے, بنیادی طور پہ پاکستان کا سیاسی بحران ہمیشہ سے اسی تنازع میں سامنے آتا ہے کہ ہمارے یہاں جو سیاسی قیادتیں ہیں اور جو سیاسی طریقے ہیں ان کے اندر ایک بڑی بدعتمادی پائی جاتی ہے, اور عمومی طور پر جو سیاسی جماعتوں کے پاس آپشن ہوتا ہے, پارلیمنٹ کے پاس آپشن ہوتا ہے, سیاسی قیادت کے پاس آپشن ہوتا ہے, ہم اس کو اویل نہیں کرتے اور گیم جو ہے وہ بیچ سے باہر نکال کر دوسرے کو دے دیتے ہیں, اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو سن کے کسی کام کرنے نہیں دیا جاتا. یہ بڑا اچھا آپشن تھا کہ جو حکومت اور اپوزیشن مل کر جو ہے کہیں نہ کہیں پرائم منسٹر پر اتفاق کر لیتے, لیکن بظاہر اب یہ لگ رہا ہے کہ اتفاق رائے نہیں ہو سکے گا اور اب معاملہ جو ہے وہ پارلیمانی کمیٹی کی طرف جائے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو کام دو لوگوں نے مل کر نہیں کیا, پرائم منسٹر اور قائد حزب اختلاف نے, اب 8 لوگ جو پارلیمانی کمیٹی میں شامل ہوں گے, جس میں تحریک انصاف کا بھی اور ایم کا بھی جو نمائندہ شامل ہو سکتا ہے, اس میں بھی اتفاق رائے مجھے مشکل نظر آتا ہے. تو لگتا تو یہی ہے کہ معاملہ ایک دفعہ پھر جو ہے یہ الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا, اور اگر یہ الیکشن کمیشن کے پاس جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوری قوتوں کی اپنی ایک ناکامی ہوگی اور سیاسی قیادتوں کی ناکامی ہوگی کہ وہ اپنے فیصلے خود نہیں کر سکے. جس طرح یہ ہے کہ یہ معاملہ اگر کے پرائم منسٹر نے اور قائد حزب اختلاف نے طے کرنا تھا, لیکن ہم بھی جانتے ہیں کہ فیصلے کا ان کے پاس نہیں ہے, دونوں کی ہے
کمیشن. بہت شکریہ سلمان عابد صاحب آپ کا. اور سامعین, ہمارا اگلا موضوع بین الاقوامی امور سے متعلق ہے, نارتھ کوریا کے ساتھ امریکہ کے مذاکرات کے بارے میں بڑی غیر یقینی صورتحال پائی جاتی ہے. ایک مختصر سی رپورٹ ہے, اس کو سن لیتے ہیں. ہمارے ساتھ جناب ظفر بخاری صاحب, اور ہمارے ساتھ شکاگو سے شارٹ ٹیلی فون لائن پر مسعود عبدالی صاحب موجود ہیں, ان سے گفتگو کریں گے. یہ ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے.
صدر ٹرمپ شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے ساتھ مجوزہ ملاقات کے بارے میں اب بھی پر امید ہیں. جمعے کے روز انہوں نے کہا, ہم ان سے بات کر رہے ہیں اور وہ بھی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اور ہم بھی. اب دیکھیے آئندہ کیا ہوتا ہے. واضح ہے کہ ٹرمپ نے اچانک مجوزہ سربراہی ملاقات کو منسوخ کرنے کا اعلان کیا تھا. انہوں نے شمالی کوریا کے ایک متنازع بیان کے جواب میں یہ اندیہ دیا تھا. اس فیصلے نے اتحادیوں کو حیران اور ششدر کر دیا. جنوبی کوریا کے صدر مون جائے ان نے کہا تھا کہ وہ سخت پریشان ہوئے ہیں. بہرحال اب شمالی کوریا کا خاصا مثبت رد عمل سامنے آیا ہے جو مصالحانہ ہے. ٹرمپ نے اشارتاً کہا ہے کہ دائیں بائیں ہونا حکمت عملی کا ایک حصہ ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ ہر شخص اپنا کھیل کھیلتا ہے اور یہ تو آپ کو پتا ہی ہے.
جی ظفر بخاری صاحب, ایوری باڈی پلیز دس گیم, کیا کہیں گے آپ کہ یہ جو انسرٹینٹی یہ کہاں لے جا رہی ہے اس وقت؟
نہیں, اس میں ہوا یہ تھا کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اناؤنس کیا تھا کہ وہ یہ کینسل کر رہے ہیں, تو یہ بھی ایک قسم سے پریشر ٹیکٹکس کے طور پہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے.
جی,
لیکن اس میں جو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ عین اس موقع کے اوپر پریزیڈنٹ پیوٹن جو تھے رشیا کے, وہ فرانس کا دورہ کر رہے تھے, تو فرینچ پریزیڈنٹ اور انہوں نے دونوں نے ایک جوائنٹ جب ایک کمپنی کے ایشو کیا تو اس میں انہوں نے یہ خاص طور پہ انہوں نے اس کو مینشن کیا تھا کہ اس کو سبمٹ کو جو تھا اپنا ہونے دینا چاہیے تھا. تو یہ ایک اشارہ تھا واضح طور پہ سوویت یونین اپنا سوری رشیا کی طرف سے بھی کہ وہ ایک طریقے سے اس سمٹ کے فیور میں ہیں. دوسری طرف اس میں جو ایک اور جہاں سے پریشر آیا نارتھ کوریا کے اوپر, وہ ان کا اپنا ساؤتھ جو ان کا کاؤنٹر پارٹ ہے ان کی طرف سے بھی آیا. چونکہ دونوں طرف لوگ رہتے ہیں جہاں ایک دوسرے سے ان کے ریلیشنز ہیں, سب کچھ ہے, تو لوکلی بھی وہاں پہ یہ پریشر ضرور تھا کہ کسی طریقے سے ٹینشن اتنی ختم ہو جائے کہ دونوں طرف سے کم از کم آمد و رفت شروع ہو جائے, لوگوں کا ملنا جلنا شروع ہو جائے. اچھا, ایک تو اس کا یہ تو آپ پرسپیکٹو کہہ رہے ہیں کہ جو کہ ہم اس کو لے سکتے ہیں ایک ہیومنسٹک پوائنٹ آف ویو سے. جو اس کا ملٹری پرسپیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ یہ بھی نہیں چاہے گا کہ اس خطے میں جہاں پر کہ جاپان میں بہت ساری امریکن فورسز موجود ہیں اور کوریا میں وہاں رائٹ آن دا گراؤنڈ ہیں, کہ وہاں پر کوئی بھی ایسی نیوکلیئر پاور موجود ہو جو کہ ایکسیڈنٹلی کچھ بھی کر سکتی ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے اور انسرٹینٹی ہے. تو اس میں اب اس کے اندر امریکہ کی جو اسٹریٹجی تھی وہ ان کورینز کو, خاص طور پہ نارتھ کوریا کو, انہوں نے یہ ایک انسینٹیو دیا تھا کہ وہ گارنٹی دیں گے اگر وہ اپنا نیوکلیئر پروگرام فریز کر دیتے ہیں یا اس کو کمپلیٹلی ڈسمینٹل کر دیتے ہیں تو وہ ان کی اکنامک ڈیولپمنٹ کی گارنٹی دیں گے. تو اس سلسلے میں ساؤتھ نے جو رول پلے کیا وہ یہ کیا کہ ساؤتھ نے اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ کو ایز اے پیس شو کیا, لیکن یہاں پر اس میں جو مین چیز ہے اس میں وہ یہ تھا کہ امریکہ کا پریشر بہرحال ایک انٹرنیشنل ایک ایسا پریشر ہے جس کو کہ ہر کنٹری ایکسیپٹ بھی کرتا ہے اور وہ ایکسیپٹ بھی کر سکتے ہیں اس پریشر کو.
اچھا مسعود عبداللہ صاحب, کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مذاکرات آن ٹائم ہوں گے 12 جون کو؟
دیکھیں, پہلی بات تو یہ آپ کی رپورٹ میں جو لفظ استعمال ہوا کہ منسوخ کر دیا تھا صدر ٹرمپ نے, میرے خیال یہ لفظ مناسب نہیں, بلکہ وہ جسے کہتے ہیں کہ آگے
کینسل کا لفظ تھا,
لکھا ہوا
تھا یہ نہیں
کہا تھا کہ وہ یعنی ملتوی کی گئی, جسے مانو یہ نہیں کہا تھا کہ ہم نہیں ملیں گے, بلکہ وہ ختم انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت مناسب نہیں ہم ملاقات کریں گے. اس کے فوراً جو جواب آیا ان کے جو ایک نائب وزیر خارجہ کم صاحب کی طرف سے, انہوں نے کہا کہ ہم یہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں, اور انہوں نے ایک اور بات کہی کہ ہمیں یقین ہے کہ پہلی ملاقات میں تمام مسائل حل نہیں ہوں گے لیکن ملاقات جاری رہنی چاہیے. اچھا, اب جو آپ کا سوال ہے کہ 12 جون کو ہوگی کہ نہیں ہوگی, تو ظاہر ہے کہ یہ سوال کا جواب جو ہے خاصا مشکل ہے, اس لیے کہ مسلسل چیزیں جس طرح تبدیل ہو رہی ہیں, اور ایک اہم بات جس سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں یہ مسئلہ اتنا آسان ہے نہیں, یعنی اس کے اندر جو ہے ایگو بھی انوالو ہے, اس کے اندر جو ہے عزت کا بھی خیال ہے. آپ کو پتا ہے کہ شمالی کوریا جو یہ سب کچھ جو کر رہا ہے وہ خوشی سے تو نہیں کر رہا, کہ اس لیے بہرحال اس نے کروڑوں ڈالر انویسٹ کیے ہیں اپنے
نیوکلیئر پروگرام پر
کرنے میں, اس کو ظاہر کہ وہ دباؤ کے تحت کر رہا ہے. اس کے علاوہ اس وقت شمالی کوریا سخت دباؤ میں, آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر غذائی قلت ہے, وہاں پر دواؤں کی قلت ہے, وہاں پر ڈیزل پیٹرول نہیں ہے, تو وہ تو یہی چاہے گا کہ کس سے شمالی کوریا کس سے چاہے گا جلد از جلد بات شروع ہو تاکہ کسی بھی طرح سے یہ پابندیاں نرم کر دی جائیں. اس کے پہلے اس وقت جو ٹارگیٹ ہے, جو ہدف ہے اس وقت شمالی کوریا کا نظر آ رہا ہے, جس قدر وہ جو اس کے اندر پرجوش نظر آ رہا ہے اس معاملات کے اندر, وہ یہ کہ وہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے کسی قسم کا تھوڑا سا ریلیف کم از انسانی بنیادوں پر غذاؤں کے معاملے میں کم از کم مل جائے. اور میرا خیال ہے کہ صدر ٹرمپ, مجھے یقین ہے کہ صدر ٹرمپ یہ اپنا ٹرمپ کارڈ جسے کہتے ہیں وہ یوز کریں گے اپنی ملاقات میں, اس لیے کہ اس ملاقات کو کامیاب بنانا خود صدر ٹرمپ کی بھی ضرورت ہے.
پولیٹیکلی بھی جی
ہاں, انہوں نے اتنا زیادہ اس کو ہائپ کریٹ کر دیا ہے اس کامیابی کا کہ وہ بھی چاہیں گے کہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی ایسا بریک تھرو ہو جائے اس نشست کے اندر کہ وہ کر سکیں.
بہت
میرا خیال ہے کہ میں سمجھتا ہوں شاید یہ ملاقات ہو جائے, اور ملاقات میرا خیال یہ کہ کسی حد تک اخباری حد تک کامیاب رہے گی.
بہت شکریہ جناب ظفر بخاری صاحب اور جناب مسعود عبداللہ صاحب. اور سامعین, چلتے ہیں اگلے موضوع کی جانب. امریکہ کے وزیر خارجہ نے وائس آف امریکہ کی پرشین سروس کو ایک انٹرویو دیا ہے ایران کے بارے میں. ڈاکٹر زبیر اقبال سے گفتگو کریں گے, لیکن پہلے یہ ایک چھوٹی سی رپورٹ.
امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے وائس آف امریکہ کی فارسی سروس کی ستارے دارے خشیش کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے ایران کو ایک شدید خطرہ قرار دیا. یہ ایسا معاملہ ہے جس کو صدر ٹرمپ مشرق وسطی کے استحکام اور امریکہ کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ قرار دیتے ہیں. وہ ایرانی عوام کی مشکلات سے بھی آگاہ ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ تبدیلی لانے میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. مسٹر پومپیو کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ ایٹمی معاہدے میں جو کمی اور خامیاں باقی رہ گئی تھیں ان کو نئے سیکیورٹی فریم ورک کے مجوزہ منصوبے میں ختم کر دیا گیا ہے۔ مسٹر پومپیو کا کہنا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ ملک میں حکومت کی تبدیلی کی بات نہیں کرتی، تاہم ایران سے باہر موجودہ حکومت کے مخالف گروپوں کی کوششوں کی ضرور حمایت کرتی ہے۔ جب تک وہ ایک مخصوص مقصد کے حصول کے لیے جدوجہد کرتے رہیں گے ہماری حمایت حاصل رہے گی، مگر ہم انہیں ایرانی حکومت کا تختہ الٹنے کی وکالت کی اجازت نہیں دیں گے، ہم اس کی مخالفت کریں گے۔
جی ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب، آپ نے سنا، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے کیا دوبارہ اس معاہدے میں واپس جا سکتا ہے اگر اس کی شرائط پوری ہو جائیں؟
دیکھیے، شرائط سامنے رکھی گئی ہیں وہ اس قسم کی ہیں کہ یہ معاہدہ آگے نہیں بڑھ سکتا اور وہ ختم ہو جائے گا جہاں تک ایران اور امریکہ کا تعلق ہے۔ بات دراصل یہ آ جاتی ہے کہ یہ جو نئی کنڈیشنز بنائی گئی ہیں ان کا بظاہر مقصد یہی ہے کہ وہاں کی گورنمنٹ کو بڑی حد تک بدل دیا جائے تاکہ وہ انہی معاملوں پر انہی طریقے سے امریکہ کے ساتھ تعلق رکھے جیسے کہ 1969 سے پہلے ہوتا تھا۔ اب وہ ہونا بہت مشکل ہے، زمانہ بدل چکا ہے، وہاں کی پولیٹیکل سچویشن ایران کی بہت مختلف ہو چکی ہے، اور جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس امریکی فیصلے سے ایران میں جو ایکسٹریمسٹ گروپس ہیں جن میں کہ آپ ریولیوشنری گارڈ کو شامل کر سکتے ہیں ان کی پوزیشن اور مضبوط ہو گئی ہے، اور گورنمنٹ جو ایک ماڈریٹ گورنمنٹ ہے اس کی پوزیشن کمزور ہو گئی ہے، یہاں تک کہ ان کے جو چیف ریلیجیس لیڈر ہیں خامنائی انہوں نے بھی جو اسٹیٹمنٹ دی ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ وہ اب بڑی حد تک امریکہ کے اس مقصد کے خلاف ہیں، اور وہ اوپنلی اب یہ کہہ رہی ہیں کہ باقی دنیا کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا، خاص طور پر یورپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا وہ ایران کے ساتھ مل کر اس معاہدے کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔
اچھا،
اگر وہ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ایران کی مشکلات اور ان کے جو سوچنے کا طریقہ ہے بالکل بدل جائے گا۔
اچھا، ایک آخری بات میرے پاس تقریباً 1.5 منٹ ہے، یہ اور بتائیے کہ یورپ ابھی تک اپنے معاہدے پر قائم ہے لیکن ایران نے اب یہ کہا ہے کہ وہ اس کو ریویو کر رہا ہے کہ آیا کن شرائط پر کن حالات میں وہ جاری رکھ سکتا ہے، تو کیا یورپ کے لیے کوئی امبیرسمنٹ تو ایک طرف امریکہ کے ساتھ ان کا یہ اسرار کے معاہدے کو جاری رکھیں، دوسری طرف ایران کا یہ نوٹس، کیا یہ یورپ کے لیے کچھ مشکلات پیدا ہوں گی؟
یقیناً، دیکھیے اس وقت ویانا میں ملاقات ہو رہی ہے، تمام وہ ممالک جنہوں نے اس معاہدے پہ دستخط کیے تھے امریکہ کے علاوہ ان کی ایران کے ساتھ جو ملاقات ہو رہی ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ نئے کنڈیشنز پیدا کی جائیں جس کی بیسس پر یورپین جو ہیں وہ اپنی پوزیشن کو کلیریفائی کریں اور دو بڑی اہم جو ایرانی کنڈیشنز ہیں ان کو فلفل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک تو یہ کہ ایران کے جو آئل ایکسپورٹس ہیں ان پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ نمبر دو، یورپ جو ہے وہ امریکہ کی جو ریکوائرمنٹس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے انویسٹمنٹ اور دوسری ایونیوز جو ہیں اکنامک ایونیوز کو کھول دے گا تاکہ ایران کو ان کا فائدہ ہو۔ اور تیسری بات یہ کہ اس نئے معاہدے میں یقیناً کسی صورت میں ایران کسی قسم کی ریسٹرکشنز نہیں چاہتا اس کی بیلسٹک مسائل ڈیولپمنٹ پہ اور نہ مڈل ایسٹ میں جو ان کے انٹرسٹ ہیں ان کے متعلق۔ تو ایسی کنڈیشن میں یوں ہی لگتا ہے کہ ہم اس مقام کی طرف جا رہے ہیں جہاں پر یورپ یہ سب کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوگا، لیکن اس کے کمپرومائزز کرنے پڑیں گے اور جو نیگوسیشنز ہوں گی ان میں کیا سامنے آتا ہے، لیکن منیمم کنڈیشن جو سامنے رکھی گئی ہے وہ یہی ہے کہ ایران کی آئل ایکسپورٹس پہ کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے۔
اور انویسٹمنٹ پر یورپ کی جانب سے وہاں
جی وہ دیکھیں نا، اس کے لیے مشکل یاد یہی ہو جاتی ہے کہ میجر جو پارٹیز ہیں، جو میجر انویسٹمنٹ کمپنیز ہیں، وہ شاید نہ جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن جہاں تک یورپین یونین کا تعلق ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر کسی کمپنی نے اس قسم کی ڈسکریمنیشن کی تو اس کے خلاف یورپین یونین کے رولز کے مطابق ایکشن لیا جائے گا۔ ان ادر ورڈز وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب،
ہوتی چلی جائے۔
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ ہمارے پروڈیوسر تھے انجو ہریل گل، اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
پاکستان کے سابق صدر جنرل پرویز مشرف کا کہنا ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان تعلقات اس وقت انتہائی نچلی سطح پر آ چکے ہیں۔ ان کے الفاظ،
اٹ ہیز بین اے رولر کوسٹر ڈرائیو بٹوین یو ایس اینڈ پاکستان، وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ وائی یونائیٹڈ اسٹیٹس ڈچز اس اینڈ دین کمز بیک ٹو اس، وی وانٹ ٹو بی فرینڈز آفٹر وین ایور دے نیڈ۔
امریکہ اور پاکستان کے درمیان تعلقات میں شدید نوعیت کا اتار چڑھاؤ رہا ہے، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ امریکہ پہلے بے اعتنائی برتتا ہے اور پھر واپس ہمارے پاس آتا ہے، ہم تو دوست بننا چاہتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے صدر پرویز مشرف کے۔ یہ کشیدگیاں جن کی تاریخ عشروں پرانی ہے اس وقت مزید بڑھ گئیں جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اچانک پاکستان کی فوجی امداد بند کرنے کا اعلان کیا اور پھر جنوری میں پاکستان پر جھوٹ بولنے اور دھوکہ دینے کا الزام عائد کیا۔ سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے الفاظ،
دیر از اے لاٹ آف ایکوزیشنز اگینسٹ پاکستان آف ڈبل ڈیلنگ وچ ون ہیز ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ دیٹ از ناٹ دا کیس۔ پاکستان ہیز سرٹن گریونسز اینڈ سو ڈز یونائیٹڈ اسٹیٹس ہیو گریونسز اگینسٹ پاکستان، اف وی سیٹل ڈاؤن سٹ اینڈ ٹرائی ٹو ریزالو دیم دیٹ مچ۔
پاکستان پر دوہرا کردار ادا کرنے کے بہت سے الزامات ہیں جن کے بارے میں سمجھنا چاہیے کہ صورتحال یہ نہیں ہے۔ پاکستان کو بھی بعض شکایات ہیں اور مجھے یقین ہے کہ امریکہ کی بھی پاکستان سے شکایات ہوں گی۔ اگر ہم اطمینان سکون سے بیٹھ کر ان مسائل کو طے کرنے کی کوشش کریں تو ہمارے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے سابق صدر پرویز مشرف کے۔ اور ایسے میں جبکہ پاکستان پڑوسی ملک افغانستان میں طالبان کے خلاف لڑنے والے امریکی فوجیوں کو رصد کی فراہمی کا ایک اہم ذریعہ ہے، واشنگٹن کو عرصے سے اس پر شبہ ہے کہ وہ در حقیقت طالبان رہنماؤں کو پناہ دیتا ہے۔ دی اٹلانٹک کونسل کے کرشنا دیو کلمور کے الفاظ،
The US has spent billions of dollars on especially military assistance to Pakistan, and you know, as the president has tweeted, the perception is that there's very little that's been received in exchange for it. You know, Afghanistan, which is the centerpiece of one of the centerpieces of the Trump administration's foreign policy.
America نے پاکستان پر خاص طور سے فوجی امداد کی مد میں اربوں ڈالر خرچ کیے، اور جیسا کہ صدر نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ اس کے بدلے امریکہ کو پاکستان کی جانب سے بہت کم ملا۔ افغانستان جو کہ ٹرمپ حکومت کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم حصہ ہے، وہ اب بھی غیر مستحکم ہے، اور پاکستان کو اب بھی ایک ایسے ملک کے طور پر دیکھا جاتا ہے جس نے وہاں دہشت گرد سرگرمیوں کو ختم کرانے کے لیے ناکافی کام کیا، اور اس پر مستزاد یہ کہ ٹرمپ حکومت نے پاکستان کے بدترین حریف بھارت کے ساتھ تعلقات مضبوط بنانے کی کوشش کی۔ امریکہ کے پاکستان میں سابق سفیر رائن کروکر کہتے ہیں،
پاکستان has existential issues quite literally with India. They fear that the day will come when the Indians with their vastly superior numbers will literally try to overrun them. So almost anything that happens in Pakistan is filtered through
بھارت کے ساتھ پاکستان کو عملاً اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے حوالے سے مسائل درپیش ہیں۔ انہیں خدشات ہیں کہ ایک دن آئے گا جب بھارتی اپنی غالب عددی برتری کے بل پر انہیں رون ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ پاکستان میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اسے بھارت کے حوالے سے اسی پس منظر میں دیکھا جاتا ہے۔ اس کے جواب میں پاکستان نے چین سے دوستی کر لی ہے، جو چین پاکستان اقتصادی راہداری کے ذریعے پاکستان کے انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے میں اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ اسلام آباد پر چین کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ ایک اچھی چیز ہو سکتی ہے۔ مڈ ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر ماروین وائن بوم کہتے ہیں،
They're putting in $60 billion at least promised investment. That could have an enormous impact on Pakistan. There's a much better likelihood
that Pakistan can take the hard decisions that the government has made against their extremist groups. وہ پاکستان کی اس معیشت کو مستحکم کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہے جو کہ اس وقت بہت اچھی نہیں ہے۔ یہ ہمارے مفاد میں ہے، کیونکہ اگر وہ ایک مطمئن اور مستحکم پاکستان بنا سکیں تو اس بات کا بہتر امکان ہوگا کہ پاکستان مشکل فیصلے کر سکے جو اس کو انتہا پسند گروپوں کے خلاف کرنے ہیں. یہ الفاظ تھے ڈاکٹر ماروین وائن بام کے. قمر عباس چافری, اردو, وی او اے, واشنگٹن.
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا, ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے. آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں, www.rnn.fm اور www.urduvoa.com.